بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پردیگر عالم کے انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے دروازے سے متصل قرار دیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے ہمیں متصل قرار دیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی کے تمام لمحات میں پرچم سید الشہداء کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے اور فرزند اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ پردیار عالم نے قرآن کریم کے اندر متعدد دفعہ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اس نے دنیا کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے یقیناً دنیا کو کسی مقصد سے خلق کیا ہے اور خدا متعال کی صفات کو دیکھتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا جو علیم ہے قدیر ہے حکیم ہے حکمت رکھتا ہے دانائی رکھتا ہے وہ دنیا کو بے ہدف خلق کرے گا ممکن ہے کوئی یہ جواب دے کہ اس دنیا میں ہدف پورا نہیں ہوگا لیکن بالآخر آخرت میں پورا ہو جائے گا لیکن خدا متعال کا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ نہیں اسی دنیا کے اندر اپنے اہداف کو پورا کرے گا اور اس طرح کی آیات دلیلوں میں سے ایک دلیل بنتی ہے کہ یقیناً ایک وقت آئے گا جب زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے گا زمین کے اوپر اللہ کے قانون کی حاکمیت ہوگی ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا ہر ظالم کو اس کی سزا ملے گی اور یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم روایات کے اندر امام کی تشریف آوری یا امام کی ظہور کے زمانے سے یاد کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم طرح سے ہوگا کہ جیسے انسان کی زندگی ایک دائرے کی شکل میں ہوگی ایک دائرہ پورا کرے گا اس دائرے میں کبھی بہت اچھی ہدایت کے اوپر جائے گا کبھی نیچے چلا جائے گا لیکن جب یہ دائرہ دوبارہ اوپر جائے گا تو پھر ہدایت میں بہت اوپر چلا جائے گا یعنی تصور فرمائیے ہر دائرہ پچھلے دائرے سے بڑا ہوگا ہدایت بھی بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ گمراہی بھی بری گمراہی ہوگی پھر اور اس طرح دائروں میں شکل سفر کرتے ہوئے انسانیت اپنے کمال کے اوپر فائز ہو جائے گی اس تصور کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے یعنی اگر ہم دنیا کے اوپر اس کا اطلاق کریں تو یہ کہ انسانیت ایک خط کی صورت میں ایک سیدھی لائن کی صورت میں کمال پر پہنچے گی یہ بہت مشکل لگ رہا ہے روایات بھی اس کی تائید نہیں کرتی ہیں روایات میں بھی یہی تصور سمجھ میں آتا ہے کہ انسانیت ایک دائرے کی شکل کے اندر بڑھتی ہوئی جائے گی، البتہ ہر اگلا دائرہ پچھلے دائرے سے وسیع ہوگا، اس کے نتیجے میں ہدایت بہتر ہوگی لیکن زوال بھی بہت برا زوال ہوگا. اس کے ہمیں کچھ شواہد ملتے ہیں روایات سے. اس نقطے کو عرض کرتے ہوئے ہم موضوع کی طرف منتقل ہوں گے جو غیبت سے تعلق رکھتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پاس سینکڑوں روایات موجود ہیں اس وقت کو بیان کرنے کے لیے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ ہے. سینکڑوں ہزاروں روایت موجود ہیں جو بیان کرتی ہیں امام تشریف لائیں گے تو کیسا زمانہ ہوگا. بہت اچھا زمانہ ہوگا، ہر چیز بہتر ہوگی. اور سینکڑوں روایات اس زمانے کو بیان کرتی ہیں جو امام کی تشریف آوری سے پہلے والا زمانہ ہوگا. وہ بتا رہے ہیں گمراہی کا شدید ترین زمانہ ہوگا، گمراہی کا شدید ترین زمانہ ہوگا، یعنی اس میں ہر غلط طریقے سے بڑھ رہی ہوگی. تو اس مطلب کو ایک روایت بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہی ہے، اور یہ روایت گویا ہمارے لیے بہت ساری جگہوں کے اوپر ایک راز. بس روایات کہتی ہیں بے دین تو برے ہوں گے اس دور میں، دیندار بھی اچھے نہیں ہوں گے. جو بے دین برے ہوں گے تو کتنے برے ہوں گے؟ روایات کے مطابق ہر اچھی چیز کو برا کہیں گے، بری چیز کو اچھا کہیں گے، اور بری طریقے سے دین سے دور چلے جائیں گے. جو دیندار ہوں گے وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے. روایات کے مطابق دیندار بھی اچھے لوگ نہیں ہوں گے. وہ کیوں اچھے لوگ نہیں ہوں گے؟ مثلا اب روایات بیان کرتی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جب قرآن کریم میں سوائے لکھائی کے کچھ باقی نہیں بچے گا، صرف لکھا ہوا جائے گا، کسی کو اس کا معنی نہیں پتا ہوگا اس کے اندر ہے کیا. فرمایا دیندار لوگ بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کچھ پتا نہیں ہوگا قرآن کریم کا مطلب کیا ہے. بدقسمتی سے وہ روایات ایسی روایات ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا ہمارے زمانے کے حالات بیان کیے گئے. اور اگر آپ، میں عرض کرتا ہوں اس کو کئی دفعہ، کہ اگر کسی کا پڑھنے کا دل چاہتا ہو کہ اپنے ضرور پڑھے، میں کہوں گا ضرور پڑھے، تو جمال منتظر ایک جلد کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے، وہ لے لے اور اسی میں جا کے پڑھنا شروع کر دے کہ اس زمانے کے حالات کیا ہوں گے. اور میں نے عرض کیا بے دینوں کو نہیں دیکھے، بے دینوں کے حالات تو بہت برے ہیں، دینداروں کو دیکھیے دینداروں کے حالات کیا ہوں گے، تو وہ بھی کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہوں گے. مثلا بے دینوں کی ایک حالت جو آج سے 30 سال پہلے بھی نہیں تھی، اب ہو گئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ مرد مرد کے لیے ایسے اپنے آپ کو سجائے گا جیسے قدیم زمانے میں عورت مرد کے لیے سجاتی تھی اپنے آپ کو. یہ سب ہے جو اب ہماری سوسائٹیز کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر حاصل ہو رہا ہے، دنیا کے اندر حاصل ہو رہا ہے، اور یہ 30-40 سال پہلے بھی نہیں تھا. یعنی ہم نے اپنی نسل کے اندر آتی بھی اس خرابی کو دیکھا ہے، اس برائی کو دیکھا ہے جو ابھی حادث ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے. یہ بے دین کا تھا. میں نے کہا دیندار بھی اچھے نہیں ہیں، قرآن کریم سے کچھ نہیں جانتے ہیں، عبادات سے کچھ نہیں جانتے ہیں، ظواہر کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں لیکن روح عبادات سے محروم ہے. اچھا، اب اگر ہم قبول کر رہے ہیں ایک طرف سے کہ یہ وقت دور وہ دور ہے جس میں امام تشریف لائیں گے، اور ہم ظاہر ہے کہ اس کی خواہش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے دعا درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک طرف سے دعا کر رہے ہیں کہ امام تشریف لائیں، ہماری خواہش بھی ہے اور ہمیں شواہد بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہاں یہ دور وہ دور ہے جس میں امام تشریف لائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سامنے دو چیلنج ہوں گے. پہلا چیلنج تو یہ کہ اس دور کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے. ہاں ہمیں شواہد سے نظر آ رہا ہے کہ یہ دور وہ دور ہے جب امام تشریف لائیں گے، ہم امید کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جیسے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ دور وہ دور ہے جب امام تشریف لائیں گے، تو ہمیں فوراً پہلا چیلنج یہ لینا ہوگا امام کے تشریف لانے تک ہم دین پہ باقی کیسے رہیں گے. ہم ان لوگوں میں تو نہیں پھنس جائیں گے جو ظاہری طور پہ دیندار ہیں، در حقیقت دین سے دور ہیں، جن کی مذمت روایات نے کی بھی ہے کہ دیندار لوگ بھی غلط ہوں گے. میں نے عرض کیا ہم بے دینوں کا تو تذکرہ ہی نہ کریں، وہ تو ہیں ہی بہت غلط اس دور کے اندر، دیندار بھی غلط ہیں اس دور کے اندر. تو پہلا چیلنج جو ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بے دین نہیں ہیں، اس گروپ میں سے نہیں ہیں، لیکن اگر دیندار ہیں تو کیا یہ ہمیں ضمانت مل گئی ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ روایت کہتی ہے نہیں، ضمانت نہیں ملی ہے، تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی. تو پہلا چیلنج ہمارے سامنے یہ آئے گا، ہم دیندار ہوتے ہوئے کس طرح اس بات کا یقین کریں کہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں. اچھا، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ بعض علامتیں ہم میں بھی پوری ہو رہی ہیں، مشکل ہمارے ساتھ یہ بن رہی ہے، بعض علامتیں ہمارے اندر بھی پوری ہو رہی ہیں جو اچھے لوگوں کی علامتیں نہیں ہیں. مثلا روایت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں خاص کر اسی لیے وہ روایت عرض کی کہ فرمایا قرآن کریم سے صرف حرف باقی رہ جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا قرآن کریم میں کیا لکھا ہے. تقریباً صحیح ہے، تقریباً صحیح ہے. یعنی اگر کوئی پاکستان آئے حتی عرب دنیا کے اندر چلا جائے تو وہ لوگ عربی بول رہے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اصل ان کی عربی کچھ اور عربی ہے. ایک معمولی عربی بولنے والے کو جو آج کے زمانے میں مثلا الجزائر، مراکش، مصر، تیونس کے اندر ہے، اس سے آپ قرآن کریم اٹھا کے کہیں اس کا مطلب کیا ہے، اسے نہیں پتا کیا لکھا ہے اس کے اندر، ان کی عربی کچھ اور ہو گئی ہے. جو عرب ہے وہ نہیں پہچان پا رہا قرآن میں کیا لکھا ہے، تو ہم جن کی زبان ہی نہیں عربی کو وہ کیا پہچانیں گے. پھر میں کہوں گا یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے نہیں پتا قرآن کریم میں کیا لکھا ہے. فرض کریں مجھے عربی پتا ہے، اب بھی میں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے کیا؟ نہیں. قرآن کریم کو سمجھنے کی علیحدہ شرائط ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسو الا المطہرون، اس کو سوائے پاکیزہ شخص کے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا. اس کا مطلب ہے جب تک کافی حد میں پاکیزگی نہیں ہوگی قرآن کریم کے اصلی مفاہیم سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور شاید اسی وجہ سے روایت نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر قرآن کریم کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے، لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے پاکیزگی ختم ہو چکی ہوگی، اس خاطر الفاظ باقی رہیں گے. مثلا اگر واقعی دیکھا جائے، چلو ہم یہ کہیں عربی نہیں جانتے اس سے قرآن نہیں جانتے، تو کیا سورہ حمد کی عربی بھی نہیں آتی ہمیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ عربی کے الفاظ نہیں معلوم ترجمہ کیا ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس عربی کا ترجمہ نہیں آتا کیا؟ بالکل آتا ہے. لیکن کیا واقعا پتا ہے قرآن نے کیا کہا ہے؟ نہیں. مشکل یہاں پر ہے کہ وہ جو بے دین ہے، چلو ہم وہ نہیں ہیں، ہم دیندار ہیں، تو دیندار کی علامتیں بھی ہم پہ پوری ہو رہی ہیں. تو اب پھر بہت بڑا چیلنج یہ ہے ہم اس معاملے کو نپٹائیں گے کیسے. امام کے آنے تک ہم امام کا نام لیتے رہیں اور وہ دیندار نہ بنے جس کی روایت نے مذمت کی ہے، جو بعد میں امام کا ساتھ نہیں دیں گے نعوذ باللہ تعالی. ہمیں پہلے چیلنج اس کو دیکھنا پڑے گا. اب اس کے لیے کیا تیاری کی جائے کہ خدا نہ کرے ہم وہ دیندار نہ بن جائیں کہ جو امام کا ساتھ نہیں دیں گے اور بعد میں امام سے دور ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. اور اس معاملے میں جو ایک روایت، کم سے کم میں ہر چیز میں سے ایک ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک روایت جو انسان کو بہت زیادہ خوف دلاتی ہے وہ روایت ہے جس نے ایک دن کا نقشہ بیان کیا ہے، جس کے اندر امام کا ساتھ دینے والے مہینوں امام کا ساتھ دینے کے بعد امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور سفیانی کا ساتھ دینے والے مہینوں سفیانی کا ساتھ دینے کے بعد ایک خاص موقع پر امام سے آ کے مل جاتے ہیں. تو اگر کوئی انسان اس روایت کو دیکھے کہ مہینوں امام کا ساتھ دینے کے بعد بھی کوئی انسان امام کو چھوڑ سکتا ہے نعوذ باللہ تعالی، تو اس کے بعد اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ پھر ہماری کیا گارنٹی ہے کہ ہم صحیح راستے کے اوپر چلتے رہیں گے اور اس امتحان سے ہم سرخرو ہو سکیں گے. یہ جو مشکل ہے یہ پہلا چیلنج ہے. پھر بعد میں دوسرا چیلنج آئے گا کہ جب امام تشریف لے آئیں گے تو ان کا ساتھ کیسے دیں گے. بس میں آپ کی خدمت میں موضوع کو عرض کر دوں، ہمارے پاس موضوع یہ ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت شدید گمراہی میں مبتلا ہوگی، بہت بری گمراہی ہوگی. اس گمراہی کے اندر بے دین تو گمراہ ہوں گے، دیندار بھی گمراہ ہو رہے ہوں گے، اور دینداروں کی گمراہی کی بعض علامتیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں. اب ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے امام کی تشریف آوری تک ہم اپنے دین کو کیسے سنبھالیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم ان ظاہری لوگوں میں سے نہ ہوں جو بعد میں امام کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم وہ واقعی دیندار بنے جو بعد میں امام کا ساتھ دے سکیں گے. اس چیلنج کے لیے کیا کریں گے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اس سے پہلے کہ ہم اپنے عرائض کو اس موضوع کے اوپر لے کر چلیں، ایک بات اور ذہن میں رکھنی پڑے گی. کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ظاہر میں دیندار ہوں لوگ اور باطن میں دین سے محروم ہوں؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلے بھی ایسے معاشرے آئے ہیں جہاں ظاہر میں بہت اچھے دیندار تھے لیکن باطن میں دین سے محروم تھے، باطن میں دین سے محروم تھے. مثلا بہت واضح سی علامت، مثلا جب سید الشہداء میدان کربلا میں شہادت دے رہے تھے تو کیا معاشرے میں دین نہیں تھا؟ معاشرے میں دین تھا، آیا لوگ دیندار نہیں تھے؟ یعنی اگر کوئی اس معاشرے کے اندر جائے اور اس کو کہے تو اسے دیندار معاشرہ کہے گا یا بے دین کہے گا؟ ظاہری طور پہ دیندار معاشرہ کہے گا. کیوں؟ اصل ظاہری معاملے میں ہم سے زیادہ دیندار تھے. فجر کے وقت مسجدیں بھری ہوتی تھیں. آپ ابھی بھی حجاز تشریف لے جائیں، سعودی عرب تشریف لے جائیں، فجر کے وقت خالی ہے یا بھرا ہوا ہے؟ بھرا ہوا ہے، کسی نماز کے اندر خالی نہیں ہے. تو یہ سب دیندار ہیں. یہی عالم اس زمانے میں بھی تھا. اس کا مطلب ہے یہ پہلی دفعہ کیس نہیں ہوا ہے کہ لوگ ظاہر میں دیندار ہوں اور اندر سے دین سے خالی ہوں. پہلے ہو چکا ہے یہ کہ لوگ ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں، اندر سے خالی ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا 61 ہجرا کے اندر لوگ نمازی تھے، لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، لوگ حج کے اوپر جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہے تھے. اس سے بدتر مثال بھی ہے ہمارے سامنے، اس سے بدتر مثال بھی ہے. شاید اگر ہم یوں تصور کریں، اس کو آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں کہ مولا کائنات ہدایت کا وہ ستون ہے جس سے بڑھ کر ہدایت قابل تصور نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ گمراہی کا وہ ستون ہوگا جس سے بڑھ کر گمراہی قابل تصور نہیں ہوگی. اب آپ تصور کیجئے خوارج کس گمراہی میں تھے. اب دیکھیں خوارج کس گمراہی میں تھے، اور خود اپنے آپ سے پوچھیے گا خوارج دیندار گروپ تھا یا بے دین گروپ تھا؟ یہ دیندار گروپ تھا. کتنا دیندار گروپ تھا؟ اتنا دیندار گروپ تھا کہ سب روزے رکھتے تھے، سب راتوں کو عبادتیں کرتے تھے، سب چلا چلا کر اللہ کی راہ میں روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ جو مشہور معروف روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ مولا کے ہمراہ کوئی چل رہا تھا اور اس نے رات کو امام تشریف لے کے گئے تھے، گلیوں کے اندر مظلوموں کو دیکھ رہے تھے کہ کسی حفاظت کریں، اچانک کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. امام کے ساتھ چلنے والا کہتا ہے یہ کتنا اچھا اللہ کی راہ میں گریا کر رہا ہے، کاش میں اس کے جسم کا بال ہوتا. امام نے فرمایا بیوقوفی کی بات مت کرو، انجانے کی بات مت کرو. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں مولا نے ایک موقع پر مجھ سے یہ کہا. کہتا ہے اس کے بعد جب نہروان کی جنگ ہو گئی، ایک مردہ مولا نے مجھے دکھایا جو خوارج میں سے تھا، اور اس کے بعد کہا یہ وہ مردہ ہے جس کے بدن کے بال بننے کی تم دعا کر رہے تھے، اس کی تم دعا کر رہے تھے. اتنا اچھا رونے والے تھے اللہ کی راہ میں. اس کا مطلب ہے دیندار گروپ گمراہی میں پڑاؤ پہلا کیس نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں گریا کرتے تھے. جہاد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بے انتہا جہاد کرتے تھے، بے انتہا جہاد کرتے تھے. تمام معنی میں بے ظاہر دیندار تھے. قرآن کریم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن کے سوا بولنے کو برا سمجھتے تھے. ان سب کے باوجود بے دین تھے، ان سب کے باوجود بے دین تھے. اچھا کیوں ایسا تھا؟ ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ اب یہاں پر یہ وہ حساس جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اپنے مطالب عرض کرنے ہیں کہ ہم لوگ جو دیندار لوگ ہیں اس مشکل کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں دو دیندار گروہوں کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. ایک وہ دیندار گروہ جو عام مسلمانوں کا سا دیندار گروہ تھا، جیسے 61 ہجرا میں لوگ دیندار تھے ان کے مقابلے میں، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پھنسیں. دوسرا وہ دیندار گروہ بھی جو خوارج جیسا دیندار تھا، جو بہت سخت دیندار لوگ تھے لیکن پھر بھی گمراہی کے اندر تھے. پہلے ہم عام دیندار کے بارے میں بات کر لیں کہ اس کے مقابلے میں کیسے ہم کریں کہ ہم اس مصیبت میں نہ جائیں، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں خوارج کے بارے میں بات کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. دین کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے جو دین میں بہت ضروری ہے لیکن مشکل بن گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کا ایک ظاہر ہے اور دین کا ایک باطن ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دین کا صرف باطن ہوتا اور کوئی ظاہر نہ ہوتا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ دین کا صرف ظاہر ہوتا اور کوئی باطن نہیں ہوتا. نہیں، دین کے اندر ایک ظاہر ہے اور دین کے اندر ایک باطن ہے. واضح ترین مثال کیا ہے؟ دین کے اندر ایک نماز ہے، اس نماز کے اندر جسم کی کچھ حرکتیں ہیں، یہ اس نماز کا ظاہر ہے، اور اس نماز کے پیچھے اللہ کی بندگی ہے، یہ اس نماز کا باطن ہے. سادہ سا باطن، البتہ ظاہر اس کے باطن میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر سادی سی بات کی جائے تو نماز کا ایک ظاہر ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا اور جسم کی حرکات ہیں، اور نماز کا ایک باطن ہے جو اللہ کی بندگی ہے. اب دین کی مشکل یہ ہوتی ہے اس کا ظاہر باقی رہ جاتا ہے اور اس کا باطن ختم ہو چکا ہوتا ہے. قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے جو قرآن کریم کے عربی کے الفاظ ہیں, قرآن کریم کا ایک باطن ہے جو قرآن کریم کی ہدایت ہے, روایات کا ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے الفاظ ہیں, روایات کا ایک باطن ہے جو اس کی ہدایت ہے جو روایت کے پیچھے لکھی ہوئی ہے. تمام عبادات کے اندر ایسا ہی ہے. آپ حج میں تشریف لے جائیں, اس کا ایک ظاہر ہے جو چکر لگانا ہے, اس کا ایک باطن ہے جو اس چکر لگانے کی حکمت ہے. اور حج تو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر اعلیٰ ترین پائے کی عبادت ہے, جس کا ایک ظاہر ہے اور اس کے پیچھے ایک باطن ہے. اب دین کے ساتھ جو پہلی مشکل پیش آتی ہے, اس کے سارے ظواہر رہ جاتے ہیں اور اس کا سارا باطن مٹ جاتا ہے. یہ پہلی مشکل ہے. اگر کوئی اس کو نبٹ لے, ایک گارنٹی کم از کم مل جاتی ہے کہ دین سے بہت دور نہیں جائے گا. اب اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل. انسان کی طبیعت ایک پیچیدہ معاملہ ہے, انسان کی طبیعت کا معاملہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے. دنیا کے اندر اس پر بے انتہا محنت کی جاتی ہے کہ انسان کی طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. البتہ وہ لوگ کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. مثلاً وہ شاید اس لیے کوشش کریں گے انسان کی فطرت کو سمجھیں کہ اس کے سامنے کیسی ایڈورٹیزمنٹ کریں تاکہ یہ خرید لے. تو وہ بہت سارے فارمولاز بناتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان اپنے ارادے کو کب استعمال کرتا ہے اور کیسے استعمال کرتا ہے. تو وہ ان تمام مہارتوں کے اوپر مبنی ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں تاکہ جو چیز آپ نے نہیں بھی خریدنی ہو وہ آپ خرید لیں. ان کا کام یہ ہے. یا مثال کے طور پر ان کو انسانوں کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے, تو وہ اس بات کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان کا ارادہ کس طریقے سے چلتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ پوری دنیا اقرار کرتی ہے انسان کا ارادہ بہت عجیب ہے, انسان اپنی طبیعت کے اندر بہت عجیب ہے. اس طبیعت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ انسان, زیادہ تر انسان شارٹ کٹس پسند کرتے ہیں, چھوٹا راستہ پسند کرتے ہیں, سہل پسند ہوتے ہیں طبیعت کے اندر, طبیعت کے اندر سہل پسند ہوتے ہیں. مثلاً آپ جو جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے, ظاہر ہے ان میں سے تقریباً سبھی لوگ کوئی نہ کوئی روزگار, کوئی نہ کوئی معاش کی جدوجہد سب کر رہے ہوں گے. اچھا مثال کے طور پر آپ اس معاش کی جدوجہد کے لیے 10-12 گھنٹے, شاید 8 گھنٹے 6 گھنٹے سب لگا رہے ہوں گے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کل سے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بھی جاؤ تو بھی پیسہ مل جائے گا, تو کتنے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے کام کرنے کے لیے؟ اگر یہ گارنٹی مل جائے کہ نہ جانے پر بھی پیسہ ملے گا, تو کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو کہیں گے گھر بیٹھنا پسند نہیں, ہمیں کام کرنا ہے؟ کتنے فیصد ہوں گے؟ خواہ میں 10%, 15% ہوں گے. زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے ہمیں نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے اگر پیسے ویسے ہی مل جائیں تو ہمیں باہر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا میں ایک عجیب معرکہ دیکھتا ہوں, طالب علم گھر سے نکلتا ہے, تیار ہوتا ہے, بس میں بیٹھتا ہے, اپنے انسٹیٹیوٹ پہنچتا ہے, وہاں پتہ چلتا ہے چھٹی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, ساری محنت کر چکا ہے. مثلا گھر سے نکلنے کی محنت کر چکا ہے, ادارے پہنچنے تک محنت کر چکا ہے, جتنے پیسے خرچ ہونے تھے خرچ ہو چکے ہیں, تقریباً وقت بھی اتنا ہی لگ چکا ہے جتنا لگنا ہے, اب بھی خوش ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا پڑے گا. اچھا نقصان کس کا ہے؟ نہیں پڑھنا پڑے گا کس کا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان ہے اپنا. یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کو ہم کہتے ہیں سہل پسند طبیعت ہے. انسانوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ان کی طبیعت میں سہل پسندی ہے. اچھا جب یہ دین کے سامنے آتے ہیں تو ان کی سہل پسند طبیعت فوراً ان سے کہتی ہے ظاہر کو پکڑ لو, باطن کو چھوڑ دو. ان کی سہل پسند طبیعت ہے نا. اب سہل پسند طبیعت ہے اور دوسری طرف سے انسان فطرتاً اپنے آپ کو کمزور بھی دیکھتا ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ انسان فطرتاً اپنے آپ کو کمزور دیکھتا ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان ضعیف خلق ہوا ہے. اب یہ نہیں کر سکتا کہ جہنم کا خطرہ مول لے لے کہ دین سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے. مثلا وہ یہ کہے نہیں میں دین کے اوپر عمل ہی نہیں کروں گا, تو اس کا نفس اس کو ڈرائے گا کہ تم کو جہنم میں جانا پڑے گا. پھر ایک طرف سے جہنم کا خوف اس کو تنگ کرتا ہے, دوسری طرف سے سہل پسند طبیعت کہتی ہے باطن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں کا مجموعی رزلٹ کیا نکالتا ہے؟ کہتا ہے جہنم میں نہیں جانا ہے لہذا دین لینا ہے. اور کتنا دین لینا ہے؟ سیل پسند طبیعت کہتی ہے ظاہر ظاہر کا لے لو, باطن تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر نماز پڑھنی ہے تو کون سی نماز پڑھے, ظاہر والی یا باطن والی؟ ظاہر والی پڑھ لے, یہی کافی ہے, اس کا نفس اس کو سمجھائے گا. قرآن کریم پڑھنا ہے کون سا پڑھے, پوری گہرائی معنی کے ساتھ یا صرف ظاہر ظاہر میں؟ کہ اگر ظاہر ظاہر پڑھ لو یہی کافی ہے. تمام عبادتوں کے ساتھ یہی کرے گا, یہ اس کے ساتھ مشکل ہے انسان کے ساتھ. طبیعت میں سہل پسند ہے اور طبیعت میں ضعیف بھی ہے. ضعیف ہونے کی بنیاد پہ دین کو مکمل نہیں چھوڑتا اور سہل پسندی کی بنیاد پر دین کو اندر تک نہیں لیتا. اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ ایک مشکل آتی ہے, یہ اپنے دین سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, جب انسانوں کی بڑی تعداد دین کے ساتھ یہ کام کرتی ہے تو پھر دین اپنی روح کھو بیٹھتا ہے. ایک مثال میں دولت مندوں سے دے دوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. مثلا اگر آپ کسی دولت مند سے کہیں کہ اپنی دولت استعمال کرو دنیا کے ظالموں کے خلاف, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ, اپنی دولت استعمال کرو بڑی بڑی مسجدیں بنواؤ. دولت مند کون سا آپشن لے گا؟ مسجدیں بنوائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا اگر میں اپنی دولت استعمال کروں دنیا کے ظالموں سے لڑنے کے لیے تو خطرہ ہے کہ میری ساری دولت ہی چلی جائے گی اس میں, وہ ظالم کبھی میرا بھی مقابلہ کرنے پہ آئیں گے تو میری دولت مجھ سے چھین لیں گے. لیکن اگر میں بڑی بڑی مسجدیں بنواؤں کوئی ظالم مجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا. سہل پسند طبیعت کیا کہتی ہے؟ مسجدیں بنواؤ. اچھا, اگر سارے دولت مند یہی کام کریں تو ظالم ظلم بڑھائیں گے یا ختم کر دیں گے؟ اور بڑھائیں گے وہ ظلم. ظلم اور بڑھے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ دین اور کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا. یہ وہ کام ہے جو معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے. سب لوگ سہل پسند طبیعت اختیار کر لیتے ہیں, کوئی اللہ کے اہداف کو پورا نہیں کرتا لیکن دین کو اپنے باقی رکھتے ہیں. کیوں دین کو باقی رکھتے ہیں؟ جہنم میں جانے کا رسک نہیں لے سکتے, لہذا دین کو صورت میں باقی رکھ لیتے ہیں, باطن میں ختم کر دیتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, اور یہ وہ خطرہ ہے جو دیندار کو لاحق ہوتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ, اب ہم نے عرض کیا تھا ہمارے سامنے خطرہ ہے امام کے آنے تک ہم ایسے دیندار بنے کہ جو امام کی نصرت کریں. اس خطرے کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ جب دین پر عمل کریں اپنے آپ سے پوچھے گا اس کا ظاہر کیا ہے, اس کا باطن کیا ہے. ظاہر تو میں نے لے لیا ہے, باطن تک پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیجئے گا. جیسے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کریں گے جو دین آپ کو بہت آسان لگ رہا تھا تھوڑی دیر میں مشکل لگے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, میں سادہ سی مثال اپنے کام کے اوپر منطبق کروں آپ کی خدمت میں. اگر کوئی مجھ سے کہے دین کے نام پر مجلس پڑھوں اور مجلس کے اندر لوگوں سے صرف آخرت کی باتیں کروں, دنیا کے ظالم کا تذکرہ نہ کروں, یہ آسان ہے یا مجلس کے اندر دنیا کے ظالموں کی بھی مذمت کروں؟ کون سا آسان ہے؟ آخرت کا تذکرہ کروں, دنیا کے ظالموں کا تذکرہ نہ کروں, یہ آسان کام ہے. اچھا, اگر ظالموں کا ہی تذکرہ کرنا ہے, مرے ہوئے ظالموں کا تذکرہ کروں یا زندہ ظالموں کا تذکرہ کروں؟ بہتر یہ ہے کہ مرے ہوئے کا تذکرہ کروں جو کبھی واپس آ کے جواب دے ہی نہیں سکے گا. آسان کام ہے. سہل پسند طبیعت کیا کہے گی؟ مرے ہوئے ظالموں کا تذکرہ کرو اگر ظالموں کا تذکرہ کرنا ہے, ورنہ بہتر یہ کہ اصلا ظالموں کو چھیڑو ہی نہیں, اصلا آخرت کا تذکرہ کرو, ختم ہو گیا معاملہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا دین باقی رہے گا, ظلم بڑھتا رہے گا. اچھا, جب یہ ظلم بہت بڑھے گا تو ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر کے دین کو بھی نہیں چھوڑے گا, اس کو بھی پامال کر دے گا, اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ظاہر کا دین بچ جائے گا. اب اس وقت دنیا عیسائیت کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بہترین مثال ہے, کچھ نہیں بچا ہے حقیقت دین میں سے. کرسمس مناتے ہیں, انسان کو دیکھ کر رحم آتا ہے دین عیسائیت کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کی بندگی میں ڈوبے ہوئے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں دنیا کے تمام تر فسق و فجور کے ساتھ. کون سا دین ہے یہ جس دین کے اندر اپنے نبی کا تذکرہ فسق و فجور کے ساتھ رہ گیا ہے؟ اس دین پر رحم آتا ہے واقعا دیکھ کر؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم دین اسلام میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں کہیں کہ دین کا تذکرہ ہو لیکن فسق و فجور کے ساتھ نعوذ باللہ تعالی. مثال کے طور پر اگر میں جرأت کر کے مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی کی ولادت کا تذکرہ ہو صرف نفس کی تسکین کے لیے، شو بازی کے لیے، تو پھر یہ دین ہوگا کیا؟ اور اگر اس طرف سے بھی عرض کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی غلطی نہ کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ میں سید الشہداء کا تذکرہ کروں صرف اپنی نام و نمود کے لیے، تو یہ کہاں سے دین رہے گا پھر؟ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ایسا ہوتا ہے جب دین ظاہر میں رہ جاتا ہے باطن میں سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے یہ خطرہ ہے، میرے اور آپ کے سامنے یہ خطرہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ جب دین پر عمل کرنے لگے اپنے آپ سے ایک سوال کریں، ظاہر تو میں نے لے لیا ہے، باطن تک پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں؟ باطن تک کیسے پہنچوں گا؟ آپ عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اس عزاداری سید الشہداء کی حقیقی روح کیا ہے؟ اس کی اصلی ترین روح کیا ہے؟ جو شہادت سید الشہداء نے اسلام کو دیا تھا وہ یہ عزاداری ہم کو دے، تب اس کی اصلی روح زندہ ہے. پھر شہادت نے دین کو زندہ کیا تھا، عزاداری دین کو زندہ کرے. شہادت ظالموں سے ٹکرائی تھی، عزاداری ظالم سے ٹکرائے. شہادت مظلوم کا ساتھ دیتی تھی، عزاداری بھی مظلوم کا ساتھ دے دے. یہ سب کام ہو تو یہ عزاداری کی روح زندہ ہے، اس کا مطلب ہے. اور یہ پہلا پوائنٹ ہوگا. بس اگر آپ چاہتے ہیں دین پر عمل کریں، ایسا عمل کریں گے امام تشریف لائیں اور آپ امام کا ساتھ دے دیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ ایسے دیندار نہ بنیں کہ جو ظاہر میں دین پہ رہے اور بعد میں ساتھ نہ دے سکے، نعوذ باللہ تعالیٰ. بہترین راستہ یہ ہے آپ جب دین پر عمل کرنے لگے اپنے آپ سے پوچھے گا ظاہر ہے باطن بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس ایک انتہائی نفیس روایت موجود ہے، مولا چوتھے امام سے درود بھیجے گا ان کی ذات پر، ایک آدمی حج کر کے آیا مولا کے سامنے، حج کر کے آیا، مولا نے پوچھا، اس نے بتایا کہ مولا مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، جب تم نے احرام پہننے کے لیے اپنا لباس اتارا تھا تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ اس لباس کے ساتھ میں اپنے گناہوں سے بھی آزادی حاصل کر رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں نے یہ نہیں سوچا. امام نے فرمایا جب تم احرام پہن رہے تھے تو کیا تم نے سوچا تھا کہ جس طرح یہ احرام صاف ستھرا سفید رنگ کا، اس طرح خدا مجھے میری روح کو بھی پاکیزہ کر دے؟ یہ سوچا تھا؟ کہنا یعنی مولا میں نے نہیں سوچا. امام نے فرمایا جب تم نے کہا لبیک لبیک، کیا تم نے سوچا تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہو، تمہیں اتنا تیار ہونا چاہیے کہ خدا تمہاری لبیک کو قبول کرے؟ کہنا کہ مولا میں نے نہیں سوچا. اب امام نے ہر ایک مرحلہ حج کو بیان کیا، فرمایا کیا تم نے یہ سوچا تھا؟ نہیں سوچا، نہیں سوچا. آخر تک امام نے آ کر کہا اس کا مطلب ہے تمہارا حج نہیں ہوا، تم دوبارہ حج کرو. اہل بیت یہاں لے جانا چاہتے تھے. مثلا ہم سے کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ مثلا تم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی. پوچھے جب تم نے تکبیر کہی تھی خدا کی عظمت کو سوچا تھا؟ مثلا جب تم نے سجدہ کیا تھا یہ سوچا تھا جس طرح اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ رہا ہوں پوری زندگی خدا کے سامنے تسلیم رہوں گا، یہ سوچا تھا؟ جب تم رکوع کر رہے تھے تو یہ سوچا تھا جس طرح میری گردن اب اللہ کی راہ میں کھڑی ہوئی ہے کہ کٹنے کو تیار ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رکھوں گا، یہ سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا. اس کا مطلب ہے دین کا ظاہر تمہارے پاس ہے اور باطن سے محروم ہو. یہ خطرہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بس پہلا نقطہ، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنے دین کو زندہ رکھیں، دین کو ایک اچھے مرحلے کے اندر لے کر جائیں جہاں ہم امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، آپ کو اور مجھے اور خاص کر ہم جیسے انسانوں کو یہ بہت دیکھنا پڑے گا کہ دین کا ظاہر بھی ہو اور دین کا باطن بھی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اب ہم ان ظاہری دینداروں کی بات کر رہے ہیں، یعنی پہلے درجے کے دینداروں کی بات کر رہے ہیں، خوارج تک نہیں پہنچیں گے. خوارج کے مقابلے میں کیا سوچنا ہوگا، یہ پہلے مرحلے کی بات ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. کہ آپ ظاہر کو دیکھیں اور باطن کو ڈھونڈیں. اگر باطن تک پہنچتے ہیں آپ کا دین اچھا دین ہے، اگر باطن تک نہیں پہنچ رہے اس کا مطلب ہے دین کے اندر کوئی مشکل ہے. یہ پہلا پوائنٹ. اب دوسرا پوائنٹ، اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر ہم سے کوئی پوچھے دین کے اندر بنیادی ترین ایک نقطہ کون سا ایسا ہے جس پر اگر توجہ دیں تو دین زندہ ہوتا ہے، اور اگر توجہ نہ دیں تو دین مرنے لگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ پہلا نقطہ جس پر دین ہو تو دین زندہ ہوتا ہے، نہیں ہو تو نہیں ہوتا ہے، وہ کنٹرول ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول. اگر یہ ہے تو دین ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی لاکھ کہے کہ دین ہے آپ سمجھ جائے گا وہ دین نہیں ہوگا. آپ اپنے دین کے اندر ہمیشہ دیکھتے رہیے گا یہ کنٹرول دے رہا ہے یا کنٹرول ختم کر رہا ہے، یہ مجھے خود غرضی دے رہا ہے یا قربانی دے رہا ہے. جو آپ کا دین دے آپ فوراً سمجھ جائے گا یہ اصلی دین ہے یا مصنوعی دین ہے. مثلا دین ہمیشہ کنٹرول دے گا، دین ہمیشہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا درس دے گا، کبھی نفس کی خواہشات کو بے لگام نہیں ہونے دیتا. دین ہمیشہ دوسروں کو مدد دینے کی دعوت دے گا، خود غرضی سے بچا کے رکھے گا. دین کبھی مکاری نہیں سکھائے گا، دین ہمیشہ ہمدردی سکھائے گا. اگر ہم اپنے دین کے اندر دیکھیں کنٹرول نہیں ہے، خود غرضی ہے، مکاری ہے، اس کا مطلب ہے یہ اصلی دین نہیں ہے، یہ مصنوعی دین ہے، یہ اصلی دین نہیں ہو سکتا. دین ہمیشہ خلوص سکھائے گا، دین کبھی ریاکاری نہیں سکھائے گا. اور اگر ہمارے دین کے اندر ہو اس کا مطلب ہے یہ دین اصلی والا دین نہیں ہے، دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. اور عزیزان محترم، یہ جو میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ شیطان کے بڑے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں پکڑتے. چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کریم نے لکھی ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں چند پیرامیٹر عرض کیے. پہلی بات، مثال کے طور پر دین کنٹرول دے گا، یہ کبھی اجازت نہیں دے گا اچھا دین، اصلی دین، کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، خواہشات آپ کے آگے بڑھتی چلی جائیں. اگر آپ دیکھیں آپ کا دین آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں، اس کا مطلب یہ اصلی دین نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر بالکل صراحت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا چونکہ اہل بیت نے شفاعت کرنی ہے لہذا جتنے گناہ کرنے کر لو، اس کا مطلب ہے یہ مصنوعی دین ہے، یہ اصلی دین نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اصلی دین کبھی بھی نفسانی خواہشات کو آزادی نہیں دیتا، اصلی دین ہمیشہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. اگر کوئی دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے چونکہ اہل بیت نے شفاعت کرنی ہے لہذا جتنے گناہ کرنے کر لو نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ اصلی دین نہیں ہے. ورنہ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتا؟ جیسے کہ ایرانی شاعر نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، ایک اچھا شعر کہا، اس نے کہا اگر شفاعت مولا سے میں نے لینی ہے تو گناہگار بن کے ان کے سامنے شرمندگی کیوں اٹھا رہا ہوں؟ پھر میں گناہگار بن کے کیوں جاؤں کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی پھر ان کے سامنے؟ بھائی میں اگر گناہ کیے بغیر جاؤں گا، مجھے مولا کے سامنے تو جانا ہے ہر صورت میں، گناہ کیے بغیر جاؤں شرمندگی کم ہے، اور گناہوں کا بوجھ لے کے جاؤں گا شرمندگی زیادہ ہے، تو میں گناہوں کا بوجھ لے کر کیوں جاؤں مولا کے سامنے کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے؟ اگر انسان اسی مفہوم کے اوپر توجہ دے کہ میں جیسے ہی قبر کے اندر جاؤں گا، پہلی قبر کی شب مجھے امیر المومنین کی زیارت نصیب ہونی ہے، تو میرے کفن پہ گناہوں کے اعمال لکھے ہوں یا پاکیزگی لکھی ہو، کس لباس میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں، گناہوں کے بوجھ کے ساتھ امیر المومنین سے ملوں یا اللہ کا تابع دار بندہ بن کر امیر المومنین سے ملو؟ حیا اور شرم یہ کہتی ہے کہ بھائی تم امیر المومنین سے ملنے جا رہے ہو، گناہوں کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ عزت کے ساتھ جاؤ، پاکیزگی کے ساتھ جاؤ. میں مثلا اپنے دل میں سوچوں، اگر میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں، مثلا فرض فرمائی اگر کوئی یہ کہے آج کی رات وہ رات ہے جب آپ نے معصوم امام معصوم کے گھر پر دعوت میں جانا ہے، صبح سے شام تک گناہ کریں گے یا پاکیزہ رہیں گے؟ اصل اگر کسی کو پتا چل جائے آج کی رات مجھے معصوم کے گھر جانا ہے تو میں صبح سے شام تک گناہ کروں گا یا پاکیزہ رہوں گا؟ 100% پاکیزہ رہوں گا. کیوں؟ تصور میں نہیں ہے کہ میں امام کے گھر جاؤں نجاست کے ساتھ لے کر جاؤں، میں اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے جاؤں گا. اب تصور کریں میں قبر کے اندر جاؤں، گناہوں کا بوجھ لے کر جاؤں گا، امیر المومنین کے سامنے پہنچوں. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرا دن مجھ سے کہتا ہے کہ نہیں جتنے گناہ کرنے کرتے چلے جاؤ تمہیں نفس پہ قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ اصلی دین نہیں ہے، یہ اصلی دین نہیں ہے، یہ میری نفسانی خواہشات کو بے لگام کر رہا ہے. اس طرح سے آپ بہت آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر نعوذ باللہ ہمارا دین یہ کہتا ہے جتنی ریاکاری کرنی ہے کرو یہ اچھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ غلط دین ہے، اس کا مطلب ہے یہ غلط دین ہے. دین کبھی بھی ریاکاری کا درس نہیں دے سکتا. اور وہ جو جن موضوعات میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین ریاکاری کا درس دیتا ہے، اس میں بھی ریاکاری کا درس نہیں دیتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہمارے ذہن میں آ گئی ہے. مثلا کہیں پہ تذکرہ ہوا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ عزاداری کے اندر اللہ نے ریاکاری کو پسند کیا ہے. نعوذ باللہ تعالی، خدا کبھی کسی معاملے میں ریاکاری کو پسند نہیں کرے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کبھی بھی ریاکاری کو پسند نہیں کریں گے. تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ وہ جو روایت میں لکھا ہے کہ بلند آواز میں رو اور اگر رو نہیں سکتے تو منہ بناؤ ایسے جیسے رو رہے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کو دکھانے کے لیے منہ نہیں بناؤ، اللہ کے سامنے منہ بناؤ، نہ کہ انسانوں کو دکھانے کے لیے منہ بناؤ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
بالکل روایت صحیح ہے کہ سید الشہداء کے غم میں روئے اور اگر رو نہیں سکتا تو رونے والے کا جیسا منہ بنائے، لیکن روئے بندوں کو دکھانے کے لیے، خدا کی خاطر، خدا کی خاطر. رونے والا جیسا منہ بنائے بندوں کو دکھانے کے لیے، خدا کی خاطر، خدا کی خاطر. ریاکاری کی کہاں اجازت ہے؟ اس میں بھی ریاکاری کی اجازت نہیں ہے. پس اگر ہمارا دین ہم سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ کسی کام میں ریاکاری کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ اصلی دین نہیں ہے، اس دین میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز استعمال کر کے، چھوٹی چھوٹی قیود استعمال کر کے ہم اپنے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے پاس ایک چیلنج ہے، وہ یہ کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہمیں اپنے امام کے سامنے پہنچنا ہے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دین کے لیے تباہ کن ترین دور ہے. اس کا بے دین بھی برا ہے، اس کا دیندار بھی روایات کے مطابق آسانی میں نہیں ہے. اس مشکل سے کیسے بچیں؟ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مسلسل اپنے دین کے باطن کو چیک کرتے رہیے، باطن تک پہنچیں یا باطن تک نہیں پہنچیں، یہ پہلا معاملہ ہے. اور دوسرا معاملہ دیکھتے رہیے گا دین آپ کا آپ کو کنٹرول دے رہا ہے یا کنٹرول چھٹوا رہا ہے، نفسانی خواہشات کم کروا رہا ہے یا نفسانی خواہشات بڑھا رہا ہے، ریاکاری ختم کروا رہا ہے یا ریاکاری بڑھانے کی اجازت دیتا ہے، قربانی بڑھاتا ہے یا خود غرضی بڑھاتا ہے. اگر خود غرضی بڑھاتا ہے، نمود و نمائش بڑھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اصلی دین نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ہوگا. بحمداللہ رب العالمین ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی 250 سال کی سیرت موجود ہے. اگر ہم اور آپ بس اتنا کرنا شروع کر دیں کہ رات کو سونے سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر ایک روایت اہل بیت کی پڑھ لیں، ایک روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پڑھنے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ نصیب ہوتا رہے گا. الحمدللہ یہ جو عزا کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر مجالس ہوتی ہیں، ان کے اندر ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ انسان کو سننے کے لیے ملتا رہتا ہے. لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب یہ ایام اختتام پذیر ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ایام ہیں. اس موقع پر چیلنج بہت شدید ہوتا ہے کہ آپ نے 2 مہینے کچھ حاصل کیا ہے، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس 2 مہینے کے بعد اب آپ کے پاس باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. اور اس سے پہلے بھی ایک اور بات ہے جو دیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ آپ نے 2 مہینے میں کیا حاصل کیا ہے. ایک بہت بڑا مارکہ یہ بھی ہے، آپ الحمدللہ 2 مہینے سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت پہ معمور رہے، انہوں نے فرش عزا پہ آنے کا موقع نصیب کیا. اپنے آپ سے سوال کیجیے گا آپ نے حاصل کیا کیا. اس کے بعد اگلا سوال یہ آئے گا کہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو کس طریقے سے باقی بچانا ہے، اس کو لے کر کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور احسان محترم بالکل آپ کا بھائی بنتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر یہ کام آسان ہوتا تو اللہ کے نبی اس دور کے لوگوں کو اپنا بھائی نہ کہتے، یہ آسان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بھائی ہیں وہ لوگ کہ جو آخری دور میں آئیں گے اور دین پر باقی رہیں گے. بھائی کا ٹائٹل دیا اللہ کے نبی نے, بھائی کا جو عنوان دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سخت کام ہونا چاہیے. تو آپ آسان وقت میں نہیں رہیں گے. دشمنوں کا جو خوف ہے وہ تو ایک علیحدہ خوف ہے, اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہ اللہ کی چھپی ہوئی نعمت ہے. یہ خوف کم خوف ہے, اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے, لیکن یہ جو دین کے کھوکھلے ہونے کا خوف ہے یہ بہت بڑا خوف ہے, یہ زیادہ بڑی مشکل ہے. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اپنی قوم میں غریب ہونے کا خطرہ نہیں ہے, میری قوم کبھی غریب نہیں ہوگی, مجھے دین کے کھوکھلے ہونے کا خطرہ ہے, ان کا دین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہماری قوم کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, لیکن الحمدللہ ایک خوبی ہے وہ کہ سید الشہداء کا غم ہمارے ساتھ ہے, سید الشہداء کا فرش عزا ہمارے پاس ہے. جب تک یہ نعمت ہمارے پاس ہے اس کا مطلب ہے اصلاح کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر خدا ہمارے اندر کوئی خوبی نہ دیکھتا تو ہمیں سید الشہداء کے فرش پہ بیٹھنے کی طاقت نہ دیتا, ہم زندگی کی کسی اور گمراہی کے اندر نعوذ باللہ تعالی مشکل کی وجہ سے کہیں اور چلے جاتے. یہ کہ خدا تعالی نے ابھی بھی یہ نعمت دی ہوئی ہے کہ ہم فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے خدا ہم سے امید رکھتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہدایت کو حاصل کریں, اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا یہ بہت سخت ہے کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, غیر لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں, لیکن ایک اعتبار سے یہ خطرہ کم خطرہ ہے, اس کے ذریعے ہمیں بیداری بھی مل رہی ہے, اس کے ذریعے ہمیں ہوشیاری بھی مل رہی ہے, اور شہادت کبھی بھی کسی معاشرے کو نقصان نہیں دے گی. یہ دشمن کی بیوقوفی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, شہادت کبھی ہمیں نقصان نہیں دے گی, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اور آپ نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کے لیے اس بات کو دیکھا ہے. لیکن جو زیادہ بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے جو ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے وہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی. آپ الحمدللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, ہم لوگ اپنی دنیا کے اندر سید الشہداء سے مدد لیتے ہیں, لیکن سب سے بڑی ضرورت جو ہمیں سید الشہداء سے مدد دینی چاہیے وہ اپنے دین کے لیے, کہ ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے وہ دنیا کی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کاش ایسا ہوتا ہم زیارت عاشورہ پڑھتے علم مولا ابو الفضل العباس کے اوپر جا کر اپنے دین کی حفاظت کی دعا مانگے, کہ اس سخت دور میں ہمارا دین کہیں سے ہمارے پاس باقی رہے. اور شاید مانگنے کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب ذکر مصائب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نرمی آئی ہوئی ہوتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب انتہائی رقیق القلب مکتب ہے, اس مکتب فکر کے اندر متعدد چیزوں پر گر گیا ہے. جو بھی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے اس میں اور سید الشہداء کے مخالف میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ جو سید الشہداء کے مخالف ہیں ان کے اندر انسانی جذبات نہیں رہتے ہیں, اور جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی بہت زیادہ رہتی ہے. یہ سید الشہداء کی محبت کے اثر میں ہے. جیسے ہم سب کو معلوم ہے شاید دنیا کے اندر دوسری قومیں کسی پیاسے کو دیکھیں اور پانی نہ پلائیں, ان سے یہ توقع ہے, لیکن کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوگا دشمن کو بھی پیاسا دیکھے اور پانی نہ پلائے, سید الشہداء کا چاہنے والا یہ کام نہیں کرے گا. شاید کوئی سید الشہداء کا مخالف ہو تو وہ کسی یتیم کو دیکھے اور اس کے اوپر ظلم کر لے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن سید الشہداء کا چاہنے والا یتیم کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہے گا. سید الشہداء کے چاہنے والوں کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے میں معمولاً عرض کرتا ہوں سید الشہداء کے چاہنے والے الفاظ کو پہچانتے ہیں جو دوسری قومیں نہیں پہچانتی ہیں. اگر کسی دنیا میں کسی سے کہا جاتا ہے غریب الوطن, وہ شاید نہ سمجھ سکے, لیکن مولا کے چاہنے والے غریب الوطن سے فوراً کربلا کی زمین کو سمجھتے ہیں. دنیا میں کسی اور کے سامنے کہا جائے کوئی یتیم بچی, اس کو شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن مولا کے چاہنے والوں کو جیسے ہی کہا جاتا ہے یتیم بچی, یہ شام کے زندان کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں کہیں اور کہا جائے پانی پلانے والا سقا, شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن مولا کے چاہنے والوں کے سامنے جب کہتے ہیں سقا,
تو ان کو فوراً ابو الفضل کا خیال آتا ہے. دنیا میں اگر کہا جاتا ہے کوئی لاشا پڑا ہے بے گور و کفن, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے کے سامنے کہا جاتا ہے بے گور و کفن لاشا, اسے فوراً سمجھ میں آتا ہے. دنیا میں اگر کسی کے سامنے کہا جائے زندان میں کوئی بچی ماری گئی, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم دنیا کے سامنے کہیں گے کوئی محترم خاندان بازاروں اور درباروں میں گیا ہے, اہل دنیا کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. محترم خاندان بازاروں اور درباروں میں جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بار بار یہ دکھاتے ہیں اہل بیت کا چاہنے والا کسی اور طرح سوچتا ہے. اگر کوئی جملے میں کہے نزادے کے اوپر سر, یہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو مزہ ہوتا ہے کہ نیزوں کے اوپر لگے ہوئے سر بازاروں اور درباروں میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کے اندر کتنے ہی مصائب ایسے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے. یہی کہ اہل بیت بازاروں اور درباروں میں گئے, یہ کم مصیبت ہے. یہ کہ نیزوں کے اوپر سر لگے ہوئے تھے, یہ کم مصیبت ہے کہ انسان سوچے کہ جس اماری کے اوپر بی بی زینب تھی اس کے گلے سے ابو الفضل کا سر لٹکا ہوا ہو. کن کن مصیبتوں کو اس خاندان نے سہا ہے, کس کس طرح قربانیاں دی ہیں. آیا دنیا کے اندر مائیں اس طرح بچوں کو قربان کرتی ہیں؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے جب اہل شام سے اجازت مل گئی ہے اور اہل زندان نے زندان کے اندر عزاداری کیا ہے تو گویا خواتین بھی کہہ اٹھی کہ یہ دو سر کیسے ان کی ماں نہیں ہے کیا؟ کتنی دفعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو ترجیح دی ہے, اپنے بچوں کے اوپر ترجیح دی ہے. اگر صرف 11 محرم کا دن سوچے جب تمام بی بی اپنے آپ کو اماریوں سے گرا رہی تھی اور لاشوں تک پہنچا رہی تھی, اور میں پھر رک کر کہوں گا میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا بی بیوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا, لیکن اگر کوئی تصور ملا ہے کہ جن بی بیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ہماریوں سے گرایا ہوگا. یہ بیوی ہماریوں تک گرا رہی تھی اور لاشوں تک پہنچی تھی, تب بھی تمام روایات کے مطابق بیوی زینب اپنے بھائی کے لاشے پر گئی تھی اور انہوں محمد کا لاشا باقی رہا تھا.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگارہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جواستہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار سید و شہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو بے گناہ عزاداران سید و شہداء شہید ہو رہے ہیں, ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. جو ظالم یہاں ظلم کر رہے ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما. ان ظالموں کو ایک دوسروں کے خلاف ایک دوسروں کی سازشوں کے ذریعے نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ طاہرین. امام وقت کی نصرت کی راہ میں درود بھیجے محمد و آل محمد.